تمام حجاج محترم جو مکہ روانہ ہونے کو تیار ہیں تاکہ وہاں عمرہ تمتع بجا لا سکیں, وہ مسجد شجرا میں داخل ہو رہے ہیں. کچھ نے احرام باندھ رکھا ہے اور کچھ یہاں احرام باندھیں گے اور عمرہ تمتع کے احرام کی نیت کر کے لبیک کہیں گے, یعنی کہیں گے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لکا لبیک, اور یوں نیت کے بعد لبیک کہنے سے وہ محرم ہو چکے ہیں. عمرہ تمتع کے اعمال شروع ہو چکے ہیں, بقیہ اعمال مکہ پہنچ کر ادا کیے جائیں گے, یعنی طواف, نماز طواف, سعی اور تقصیر. ہم بھی کچھ لمحے میں اندر جا کر احرام باندھیں گے اور بإذن خدا عمرہ تمتع کی نیت سے لبیک کہیں گے اور مکہ روانگی اور بقیہ اعمال کی بجا آوری کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حجاج محترم احرام باندھ کر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ نیت کر کے لبیک کہیں, جبکہ کچھ مدینے ہی سے احرام باندھ کر آئے ہیں, لیکن وہ وہاں سے محرم ہو کر نہیں آئے ہیں بلکہ وہ بھی یہاں مسجد میں داخل ہو کر نیت کریں گے اور لبیک کہیں گے. مردوں کو احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کا سلا ہوا لباس اتار دیں, حتیٰ زیری لباس بھی, ٹوپی وغیرہ سر پر نہ ہو, چپل ایسی پہنے جو پیر کے تمام بالائی حصے کو نہ ڈھکے, اور عمرہ تمتع کے احرام کی نیت سے کپڑے کے دو بغیر سلے کپڑوں سے احرام باندھتے ہیں. دو ٹکڑے جو عام طور پر سفید ہوتے ہیں, اور بہتر بھی یہی ہے کہ سفید ہو, تولیے یا دوسرے کپڑے کا ایک ٹکڑا کمر پر باندھا جاتا ہے اور دوسرا کندھوں پر اوڑھا جاتا ہے. محرم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ عمرہ تمتع کے آغاز کے ارادے سے احرام باندھنے کے بعد لبیک کہی جائے. اگرچہ عام طور پر قافلوں میں مولانا حضرات نیت کروا دیتے ہیں اور حجاج ان کے پیچھے دوہرا لیتے ہیں, یعنی عمرہ تمتع کے لیے محرم ہوتا ہوں قربتن اللہ, اور اس کے بعد عمرہ تمتع کے لیے لبیک کہتے ہیں.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک.
خواتین عام سلے ہوئے لباس ہی میں محرم ہو سکتی ہیں, صرف لباس کا پاک اور مباح ہونا ضروری ہے اور دیگر ان شرائط کا جو نماز کے وقت لازم ہے. البتہ انہیں حالت احرام میں چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں, بس وہ بھی احرام عمرہ تمتع کی نیت کے ساتھ لبیک کہیں گی اور محرم ہو جائیں گی. عمرہ تمتع کے اعمال شروع ہو چکے ہیں, ان تمام چیزوں سے جو حالت احرام میں حرام ہیں پرہیز کرنا ضروری ہے اور مکہ پہنچ کر بقیہ اعمال انجام دینا ہوں گے, یعنی طواف, نماز طواف, صفا و مروہ کے درمیان سعی اور تقصیر, اور تقصیر کرنے تک حالت احرام باقی رہے گی. البتہ تقصیر کے بعد حالت احرام ختم ہو جاتی ہے اور اپنا معمول کا لباس استعمال کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی بقی اعمال کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں. طواف وغیرہ سے متعلق مسائل انشاءاللہ مکہ سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے.
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
عمرہ تمتع کے اعمال احرام سے شروع ہوتے ہیں اور حالت احرام میں کچھ کام محرم پر حرام ہو جاتے ہیں اور عمرہ کے آخر تک حرام رہتے ہیں جب تک وہ تقصیر نہ کر لیں۔ ان میں سے بعض چیزیں عام حالت میں یعنی احرام کے علاوہ بھی حرام ہیں، لیکن بعض کام احرام کے علاوہ تمام حالت میں مباح ہیں اور بعض مستحب۔ حالت احرام میں ان کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر حال میں تمرین اور مشق کر لیں کہ تمام زندگی میں گناہوں سے اجتناب کر سکیں۔ وہ شخص جو حالت احرام میں خواہ وہ احرام عمرہ ہو یا احرام حج، ان کاموں سے پرہیز کرتا ہے جو پہلے بھی اس پر حرام تھے، لیکن اب ان کا گناہ اور بھی زیادہ ہے، یا حتیٰ وہ کام جو پہلے اس کے لیے جائز یا مستحب تھے اور اب حرام ہو گئے ہیں، یقیناً اسے اس بات کی مشق ہو رہی ہے کہ اپنی بقیہ زندگی میں بھی گناہوں سے بچتا رہے۔ اب وہ کام جو احرام کی حالت میں حرام ہیں تین قسم کے ہیں، بعض مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہیں، بعض صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، بعض صرف عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ وہ امور جو مشترکہ طور پر حالت احرام میں عورتوں اور مردوں دونوں پر حرام ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، ان میں سے ہم یہاں ان چیزوں کو بیان کریں گے جن سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ بقیہ کو آپ یا تو مفصل کتابوں میں پڑھ لیں گے یا حج کی تیاری کے لیے قافلے کے مولانا کے ساتھ کلاسوں میں جان لیں گے۔ البتہ ان میں سے بہت سے ممکن ہے پیش ہی نہ آئیں، البتہ جن کے پیش آنے کا زیادہ امکان ہے وہ ہیں خوشبو کا استعمال۔ مثلاً ممکن ہے جو صابن آپ استعمال کریں وہ خوشبو والا ہو، یا آپ کے لباس میں پرفیوم لگا ہو، یا آپ باڈی اسپرے استعمال کر لیں۔ ان چیزوں سے حالت احرام میں پرہیز ضروری ہے۔ خوشبودار ٹوتھ پیسٹ، شیمپو یا کریم، لوشن وغیرہ جن میں خوشبو ہو استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری چیز آئینے پر نگاہ ڈالنا۔ جس بس میں آپ سفر کر رہے ہیں یا باتھ روم کوریڈور وغیرہ میں اگر آئینے لگے ہوں تو توجہ رکھیے کہ حالت احرام میں ان پر نظر نہ پڑے۔ ایک نقطے پر توجہ رکھیے کہ اگر محرمات احرام میں سے کوئی بھی بے توجہی میں انجام پا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا ایک وقت آپ کی توجہ نہیں تھی اور آپ کی نظر آئینے پر پڑ گئی، اب جو ہی آپ کو یاد آئے کہ یہ کام حالت احرام میں حرام ہے فوراً نگاہ ہٹا لیجئے تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری چیز جو حالت احرام میں حرام ہے، جسم سے بال توڑنا، خواہ کھینچ کر الگ کیا جائے یا کاٹ کر، سر کا ہو یا داڑھی مونچھ وغیرہ کا، یا جسم کے کسی بھی دوسرے حصے کا۔ لیکن اگر مثلاً آپ غسل کر رہے تھے کہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور غسل کے دوران بال ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح محرمات احرام میں سے ایک اور ناخن کاٹنا ہے، خواہ قینچی سے ہو یا ناخن تراش سے، بہرحال حرام ہے۔ قسم کھانا بھی احرام کی حالت میں حرام ہے۔ توجہ رکھیے کہ احرام کی حالت میں قسم کھانے مثلاً واللہ، باللہ، بخدا، خدا کی قسم کہنے سے گریز کریں۔ جھوٹ بھی حالت احرام میں حرام ہے، یعنی جھوٹ بولنا اور دوسروں پر فخر و تکبر کا اظہار کرنا۔ فخر و تکبر سے مراد یہ ہے کہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے، اب جو لوگوں کے درمیان پھیل گیا ہے۔ دوسروں کو حکم دینا حالت احرام میں حرام ہے، تو اگر حکم دینا فخر و تکبر کے سبب دوسروں کو حقیر سمجھ کر ہو تو حرام ہے، لیکن مثلاً اگر دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے کسی سے کہہ دیں کہ ذرا گلاس پکڑا دیجئے یا گلاس میں پانی ڈال دیں تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں تیل یا کریم وغیرہ کا استعمال بھی حرام ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر احرام کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ شہوت کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنا اور بقیہ لذت حرام ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً بہن بھائی کی طرح ہو جاتے ہیں، نہ یہ کہ دو اجنبی اور بیگانہ افراد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ بس جیسا کہ ہم نے کہا، نگاہ شہوت، شہوت کے ساتھ لمس بدن اور دیگر جنسی لذتیں ان کے لیے حرام ہیں۔ یہ ہے وہ محرمات جو حالت احرام میں مردوں اور عورتوں دونوں پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم کے علاقے سے درخت اکھاڑنا یا خود رو پودے یا گھاس وغیرہ اکھاڑنا بھی حرام ہے، جو عام طور پر پیش بھی نہیں آتا۔ اسی طرح حرم کے علاقے میں شکار کرنا بھی حرام ہے، جو عام طور پر پیش نہیں آتا، لیکن کبھی ممکن ہے ٹڈیاں زیادہ ہوں اور دوسرے حشرات وغیرہ، تو توجہ رکھیے کہ انہیں مارنے سے پرہیز کیا جائے۔ بس یہ ہے وہ محرمات جو خواتین اور مردوں دونوں پر حرام ہیں اور ممکن بھی ہے کہ پیش آ جائیں۔ اب وہ چیزیں جو حالت احرام میں صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، اور ان میں سے ایک ہے سر کا ڈھانکنا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حالت احرام میں ٹوپی وغیرہ سر پر نہیں پہننی چاہیے، بلکہ ہر وہ چیز جو سر کو چھپا دے، تولیہ یا کپڑا سر پر نہ رکھا جائے، امامہ یا ٹوپی وغیرہ استعمال نہ کی جائے۔ ایک اور چیز جو صرف محرم مردوں پر حرام ہے، عورتوں پر نہیں، وہ ہے پیر میں ایسی چیز پہننا جو اس کے تمام اوپری حصے کو ڈھانک لے، مثلاً جراب یا بن جوتا وغیرہ۔ لیکن یہاں یہ عرض کر دیں کہ سر کو ہر قسم کی چیز سے ڈھکنا حرام ہے، لیکن پیر میں پہننا حرام نہیں ہے۔ یعنی سر پر سردی کے دنوں میں کمبل ڈالنا یا احرام کا کپڑا یا رومال وغیرہ ڈالنا بھی حرام ہے۔ البتہ پاؤں پر اگر سردی کی شدت سے کمبل ڈال لیا یا احرام کا کپڑا اس طرح ڈھلک گیا کہ پورا پاؤں تھک گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری چیز جو صرف مردوں کے لیے حرام ہے، ایک منزل سے دوسری منزل تک سائے میں سفر کرنا، یعنی میقات سے مکہ یا مکہ سے عرفات وغیرہ تک سائے میں سفر کرنا، کہ ان دنوں عام طور پر شیعہ حجاج رات کے وقت سفر کرتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ پیش نہیں آتا۔ البتہ رات کے وقت سفر میں بھی بعض استثنائی چیزیں ہیں جنہیں قافلے کے مولانا حضرات انشاءاللہ آپ کے لیے تفصیل سے بیان کر دیں۔ ایک اور کام جو حالت احرام میں صرف محرم مردوں پر حرام ہے، سلا ہوا لباس پہننا ہے، کہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے مردوں کو ہر قسم کا سلا ہوا لباس اتار دینا چاہیے، حتیٰ زیری لباس وغیرہ بھی۔ بس ہر قسم کا سلا ہوا لباس حالت احرام میں مردوں پر حرام ہے، اور عام طور پر یہ پیش بھی نہیں آتا۔ ہمیان، یعنی وہ چمڑے کی بیلٹ جس میں پیسوں اور کاغذات وغیرہ کے لیے جیب بھی لگی ہوتی ہے، کمر پر باندھنے کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ وہ سلی ہوئی بھی ہو۔ اب وہ چیزیں جو صرف خواتین کے لیے حرام ہیں، ان میں سے پہلی زینت کے لیے زیور پہننا، مثلا انگوٹھی، چوڑی وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی چیز پہلے سے پہنی ہوئی تھی، مثلا بندے، چوڑی وغیرہ، تو لازم نہیں ہے کہ اتارے۔ اسی طرح انگوٹھی احرام کی حالت میں زینت کے لیے پہننا، جو مردوں کے لیے بھی حرام ہے، اگر پہلے سے پہنی ہوئی تھی تو اتارنا ضروری نہیں، اور ثواب کے لیے پہننا، مثلاً عتیق کی انگوٹھی، احرام کی حالت میں بھی جائز۔ ایک اور کام جو صرف خواتین پر احرام کی حالت میں حرام ہے، چہرے کو چھپانا ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ چہرے کی وہ مقدار جو وضو میں دھوئی جاتی ہے کھلی رہے، اور اس بات پر توجہ رکھیں کہ مثلاً جب بس میں سفر کر رہی ہوں تو احرام کی حالت میں چادر کو چہرے پر نہ ڈالے، اور اسی طرح طواف کی حالت میں، مخصوصاً نماز طواف میں، کیونکہ خواتین کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ چادر کو چہرے پر ڈال لیتی ہے، تو توجہ رکھیں کہ حالت احرام میں ایسا کرنے سے گریز کریں، اور اگر بالفرض وہ نامحرم کی نظر سے چہرے کو چھپانا چاہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ سر پر کوئی ایسی چیز رکھ لے، مثلا کیپ وغیرہ، اور اس کے اوپر سے چادر یا نقاب کو اس طرح لٹکائیں کہ چہرہ چھپ جائے لیکن کپڑا منہ پر نہ لگنے پائے۔ بہرحال جو تفصیل ہم نے بتائی اس کے مطابق خواتین کو احرام کی حالت میں چہرے کو کھلا رکھنا چاہیے، اور یہ تھی وہ چیزیں جو حالت احرام میں حاجی پر حرام ہوتی ہیں، خواہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا۔ پس بعد میں جب انشاءاللہ ہم مسائل حج کو بیان کریں گے تو انہیں نہیں دہرائیں گے، یہی کام احرام حج میں بھی حرام ہے۔ احرام عمرہ میں جب آپ عمرہ کا آخری عمل انجام دے لیں گے یعنی تقصیر کر لیں گے، تو وہ تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی حلال ہو جائیں گی، لیکن وہ چیزیں جو پہلے بھی حرام ہی تھی، مثلا گالی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، حرام ہی رہیں گی۔ محرمات احرام کی مزید تفصیل احکام حج کی کتابوں یا حج کی کلاسوں میں آپ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک۔
مسجد الحرام کے اندر کعبے کے پاس سے آپ محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ میقات پر محرم ہونے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لا چکے ہیں تاکہ عمرہ تمتع کے باقی اعمال انجام دے سکیں، یعنی طواف کعبہ، نماز طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی اور تفصیل۔ آپ جب میقات سے محرم ہوتے ہیں یعنی جوفہ یا مسجد شجرہ سے، تو مستحب ہے کہ راستے میں لبیک کو دہراتے رہیں یہاں تک کہ شہر مکہ کے نزدیک پہنچ جائیں، اور جب آپ کو مکہ کے گھر وغیرہ نظر آنے لگیں تو اس وقت لبیک کہنے کا یہ عمل روک دینا چاہیے۔ جس وقت آپ حرم کے حدود میں داخل ہو رہے ہوں تو مستحب ہے کہ اس موقع کی دعا پڑھیں اگر ایسا کر سکیں، اور بعد میں شہر مکہ میں داخل ہوتے ہوئے بھی۔ حجاج تنعیم کی سمت سے داخل ہوتے ہیں، اگرچہ ان دنوں تنعیم حرم کی حدود میں شامل ہے، شہر مکہ اپنی وسعت کے بنا پر حرم سے باہر تک پھیل چکا ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ مناسب وقت دیکھ کر مسجد الحرام تشریف لائیں تاکہ عمرہ تمتع کا طواف انجام دے سکیں۔ مسجد تشریف لانے سے پہلے چند نکات پر توجہ رکھیے۔ غسل انجام دینا مستحب ہے، بالکل غسل احرام اور دیگر مستحبی غسلوں کی طرح، لیکن مسجد الحرام جانے اور طواف انجام دینے کے لیے مستحب غسل کی نیت سے، اور کیونکہ طواف اور نماز طواف حالت وضو میں کیا جانا چاہیے، لہذا ان اعمال سے پہلے وضو کر لیجئے۔ بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک تسبیح ہو تاکہ سعی کے دوران جو اذکار مستحب ہیں وہ پڑھ سکیں، اسی طرح طواف کے دوران بھی اگر چاہیں تو تسبیح پر مستحبی ذکر کہہ سکیں۔ ایک تھیلا اگر اپنے ساتھ لے لیں تو بہتر ہے تاکہ اس میں چپل وغیرہ رکھ سکیں، تاکہ جب آپ اعمال میں مصروف ہوں تو وہ گم نہ ہو۔ اسی طرح دعا کی کتاب بھی ساتھ رکھ لی جائے تو بہتر ہے تاکہ طواف کے دوران مستحب دعائیں پڑھی جا سکیں۔ جب آپ مسجد الحرام کی طرف آئیں تو جس بھی دروازے سے داخل ہوں بہتر ہے کہ توقف کریں اور مسجد الحرام میں داخلے کی مستحب دعا پڑھیں، لیکن اگر نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جب مسجد الحرام میں داخل ہو چکے تو پھر ٹھہر کر سجدہ شکر بجا لائیں تو بہت بہتر ہے کہ خدا نے آپ کو ایسی عظیم توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ طواف شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ طواف کے متعلق احکام و مسائل بیان کریں، ہم آپ کی خدمت میں ان مقامات کا ذکر کرنا چاہیں گے جو مسجد الحرام میں واقع ہیں اور جن کا جاننا طواف کے لیے مفید ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے چار کونے ہیں، جن میں سے ہر ایک کو رکن کہا جاتا ہے اور ہر رکن کا الگ الگ نام ہے۔ کعبۃ اللہ کا وہ کونہ جس میں حجرِ اسود واقع ہے، رکن حجر کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرف سے جب آپ آگے بڑھیں اور اگلے کونے پر پہنچیں تو تقریباً حجر اسماعیل کی ابتدا کے نزدیک واقع ہے، تو یہ کونہ رکن عراقی کہلاتا ہے، کیونکہ تقریباً اسی سمت میں ملک عراق واقع ہے۔ اور بعد والا کونہ جو حجر اسماعیل کے آخر میں آتا ہے، رکن شام کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ملک شام اسی سمت میں واقع ہے۔ پھر اس کے بعد والا آخری کونہ جو رکن حجر سے پہلے پڑتا ہے، رکن یمانی ہے، کیونکہ تقریباً یمن کی جانب واقع ہے۔ وہی کونہ جو کہ حکم خدا سے معجزے کے طور پر شق ہوا اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اس میں داخل ہو گئیں اور حضرت علی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں متولد ہوئے۔ یہ ہے ارکان کعبہ۔ اس کے علاوہ مقام ابراہیم جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پتھر جس پر معجزہ الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان سخت ہو گئے، کعبے سے تقریباً 13 میٹر کے فاصلے پر ایک شیشے کے غلاف اور سنہری زری میں محفوظ ہے، جیسا کہ آپ اس وقت بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جس رکن پر حجر اسود واقع ہے، اس کے نزدیک ہی کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے۔ درمیانی فاصلے کا نام ملتزم ہے، اور رکن حجر سے اس نیم دائرے کے آغاز تک، یعنی مقام ابراہیم یا حجر اسماعیل کے آغاز تک کے فاصلے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گناہ چھڑتے ہیں۔ حجر اسود ایک سیاہ پتھر ہے جو دراصل سفید تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ سیاہ ہو گیا۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے اور بحث ہے۔ صحن کعبہ سے تقریباً 1 میٹر کی بلندی پر کعبۃ اللہ کے کونے میں رکھا گیا ہے، اور یہاں سے طواف کا آغاز اور یہی اختتام ہوتا ہے۔ حجر اسماعیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور میزاب رحمت کو بھی۔ اس جانب جہاں میزاب رحمت ہے، حجر اسماعیل بھی ہے، جو دیکھنے میں کعبہ کے صحن کی طرح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے۔ نقل ہوا ہے کہ یہاں بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل کی والدہ کی قبر ہے، اور اس خیال سے کہ طواف کرنے والوں کے پیر قبر پر نہ پڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں کچھ پتھر چن دیے جن پر بعد میں ایک دیوار بنا دی گئی، اور اب طواف کرنے والوں کو حضرت اسماعیل سے گزرنا ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسماعیل سے گزرنے کے بعد در کعبہ کے بالمقابل، یعنی اس کے عقب میں رکن یمانی کے نزدیک، کعبۃ اللہ کے دروازے کے تقریباً بالکل پیچھے ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ زمزم بھی اس طرح واقع ہے، وہی چشمہ یا کنواں جو آج بھی کنویں کی صورت میں ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر پاؤں رگڑنے کی وجہ سے جاری ہو گیا تھا، اب بھی، اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھا بعض مقامات کا تعارف، اور اب طواف عمرہ تمتع سے متعلق احکام، کہ یہ عمرہ تمتع کا دوسرا عمل ہے۔ ان میں سے بعض مسائل، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ طواف کے چند شرائط ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق طواف کرنے والے سے اور بعض کا تعلق خود طواف سے ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ طواف کرنے والا شخص باطہارت ہو، یعنی کوئی واجب غسل اس کے ذمہ نہ ہو اور وضو کیا ہوا ہو۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ عمرہ تمتع کے تمام اعمال میں صرف طواف اور نماز طواف ایسے ہیں جن کے لیے وضو لازمی ہے، باقی اعمال کے لیے وضو لازمی نہیں، اگرچہ مستحب ہے کہ ان میں بھی وضو کیا ہوا ہو۔ بس طواف کرنے والے کو باطہارت باوضو ہونا چاہیے، اسی طرح اس کا بدن اور لباس پاک ہو، کہ عام طور پر احرام پاک ہی ہوتا ہے اور مباح بھی ہو، بلکہ بقیہ تمام اعمال کے لیے بھی جو لباس احرام استعمال ہوگا، اس کا مباح ہونا ضروری ہے۔ ایسے مال سے نہ لیا گیا ہو جس کا خمس و زکات ادا نہ کیا گیا ہو۔ طواف نیت کے ساتھ ہو، یعنی طواف کرنے والا قصد قربت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرے، کیونکہ یہ عمرہ تمتع کے اعمال میں سے ایک ہے اور اس کے لیے قصد قربت شرط ہے۔ یہ تو تھے طواف کرنے والے سے متعلق احکام و شرائط، اور اب خود طواف کی شرائط۔ سب سے پہلی یہ کہ طواف میں سات چکر لگائے جائیں، نہ کم اور نہ زیادہ، اور یہ بات مشہور ہے کہ طواف کعبہ سات چکروں پر ہے۔ طواف کو حجر اسود سے شروع کیا جائے اور حجر اسود ہی پر ختم کیا جائے، یعنی اس کونے سے جہاں حجر اسود واقع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ اس کی طرف حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ اس حجر اسود کے سامنے زمین پر صحن کعبہ کے آخر تک ایک سیاہ لکیر بنا دی گئی ہے، اور طواف کرنے والے چلتے ہوئے زمین پر اپنے پیروں کی طرف نظر ڈال سکتے ہیں کہ جو ہی یہ سیاہ لکیر یا خط نظر آئے تو طواف کی نیت کر لیں۔ راتوں کو بھی حجر اسود کے سامنے اس کی سیدھ میں صحن کعبہ کی دیوار پر ایک صف لائٹ جلا دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، تاکہ طواف کرنے والوں کو اس سے حجر اسود کا پتہ چل جائے اور وہ نیت کر کے طواف شروع کر دیں۔ طواف اس نقطے سے شروع ہونا چاہیے اور اسی پر ختم ہونا چاہیے۔ البتہ وضاحت کر دیں کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ طواف یہی سے شروع ہو کر یہی ختم ہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسی نقطے سے طواف کرنے والوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ جس وقت آپ طواف کے لیے آئیں تو کسی بھی مقام سے بھیڑ میں شامل ہو کر چلنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ یہاں تک کہ حجر اسود تک آ پہنچیں یا سب روشنی کی سیدھ میں آ جائیں، اور اس کے بعد طواف کی نیت سے چلنا شروع کر دیں۔ ہر چکر کی ابتدا میں ضروری نہیں ہے کہ آپ رک جائیں، حتیٰ کہ پہلے چکر یا طواف کے آغاز پر بھی مستحب ہے کہ آپ ہاتھ سے حجر کی طرف اشارہ کریں، تکبیر کہیں، ہاتھ کو چومیں اور طواف جاری رکھیں، اور بالآخر طواف کو اسی جگہ ختم کریں جہاں سے آپ نے آغاز
کیا۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك۔
اس وقت ہم مسجد الحرام میں طواف کرنے والوں کی صفوں کے نزدیک ہیں۔ اس سے پہلے ہم طواف سے متعلق مسائل بیان کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ یہ عمرہ تمتع کے اعمال میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کچھ مسائل اور شرائط طواف کرنے والے سے متعلق ہے، جبکہ کچھ خود طواف سے مربوط۔ آپ جان چکے ہیں کہ طواف کرنے والے کو با طہارت اور با وضو ہونا چاہیے، اس کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے، اس کا لباس مباح ہونا چاہیے، اور اسی طرح طواف کرنے والے کو نیت کے ساتھ یعنی توجہ رکھتے ہوئے کہ وہ عمرہ تمتع کا طواف کر رہا ہے اور قصد قربت کے لیے طواف کرنا چاہیے۔ اور اب وہ مسائل جو خود طواف سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ طواف سات چکروں پر مشتمل ہو، نہ اس سے کم نہ زیادہ، اور یہ بات عام طور پر تمام ہی لوگ جانتے ہیں۔ طواف کو حجر اسود کے سامنے شروع کرنا چاہیے، یعنی کعبۃ اللہ کے اسی گوشے سے جہاں حجر اسود واقع ہے۔ اس کی نشانیاں یہ کہ ایک تو یہاں اشدہام اور جنیت دوسرے کونوں سے بہت زیادہ ہے، اصطلاح میں حجر یعنی حجر کو مس کرنے کے لیے۔ دوسرے یہ کہ حجر اسود کے سامنے صحن مسجد الحرام پر ایک سیاہ خط تقریباً 20 سینٹی میٹر چوڑا کھینچا ہوا ہے جو صحن کے آخر تک جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک اچھی علامت یا نشانی ہے۔ طواف کرنے والے اپنے پیروں کی طرف نظر رکھ سکتے ہیں کہ جب اس سیاہ خط تک پہنچیں تو اس کے بعد طواف کی نیت سے آگے بڑھیں۔ اگلی نشانی یہ کہ رات کے وقت حجر اسود کے سامنے دیوار پر سبز رنگ کی لائٹ جلا دی جاتی ہے تاکہ حجر اسود کا اندازہ ہو سکے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ طواف کے وقت حاجی کا بایاں کندھا کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اسی طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حجاج طواف کر رہے ہیں، ہمارا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، الٹے قدموں پیچھے کی طرف نہ چلیں، کعبے کی طرف پشت کر کے نہ چلیں۔ اگلا مسئلہ یہ کہ طواف کے دوران حجر اسماعیل کے چاروں طرف بھی چکر لگائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طواف کرنے والے حجر اسماعیل کے گرد بھی گھوم رہے ہیں، یعنی اس نیم دائرے کے گرد جہاں تلائی پر نالا واتے ہیں، یعنی حجر اسماعیل کے اندر نہ جائیں، کعبہ اور حجر اسماعیل کے گرد طواف کریں۔ اگلا مسئلہ یہ کہ طواف کعبۃ اللہ کے باہر ہو، کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ اس وقت قابل غور ہوتا ہے کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کے بہت نزدیک طواف کر رہا ہو تو کعبۃ اللہ کی دیوار سے صحن کے فرش تک ایک ڈھلان سی بنی ہوئی ہے جسے شازروام کہتے ہیں، اس کے اوپر چل کر طواف نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر طواف کے دوران دیوار کعبہ کو مس کرے اور اسی حالت میں چند قدم چل لے تو بھی طواف میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ بعض مجتہدین کے نزدیک حاجی کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرے، جبکہ بعض مجتہدین کے نزدیک اگر مقام ابراہیم سے باہر بھی طواف کر لے تو ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جن کو کوئی عذر درپیش ہو، مثلاً رش اتنا زیادہ ہو کہ ایسا نہ کر سکے، یا مثلاً کوئی دل کا مریض ہے اور بہت زیادہ بھیڑ میں اس کی طبیعت بگڑنے کا ڈر ہے، تو ایسی صورتوں میں بھی مقام ابراہیم سے باہر طواف کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تفصیل کے بارے میں قافلے کے مولانا حضرات آپ کی مدد اور رہنمائی کر دیں گے۔ یہ ہے وہ مسائل جو طواف سے مربوط تھے، چند مزید نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک یہ کہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اسی مقام سے ہجوم میں داخل ہوں، بلکہ کہیں سے بھی داخل ہو کر بھیڑ کے ساتھ چلتے رہیں، یہ صرف چلنا ہے۔ جو ہی حجر اسود کے سامنے پہنچے عمرہ تمتو کے طواف کی نیت سے چلنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ توقف کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چلتے چلتے اس نقطے پر پہنچ کر صرف متوجہ ہو جائیں کہ آپ کا طواف یہاں سے شروع ہونا ہے تو یہ درست ہے، اور اسی طرح جب طواف ختم ہو جائے تب بھی ضروری نہیں کہ فوراً وہیں سے بھیڑ کو چیرتے ہوئے باہر نکلیں، بلکہ بغیر طواف کی نیت کے ہجوم کے ساتھ چلتے رہیں، اور جہاں کہیں آسانی ہو، ہجوم کم ہو، وہاں سے نکل کر مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں تاکہ نماز طواف بجا لا سکے۔ ایک اور نقطہ یہ کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے، دیوار کعبہ کو مس کرنے، حجر اسماعیل میں نماز ادا کرنے، تلائی پر نالے کے نیچے دعا کرنے جیسے کاموں میں مصروف نہ ہوں، کیونکہ ان میں سے بعض طواف میں اشکال بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب آپ طواف ختم کر لیں، نماز طواف ادا کر لیں اور دیگر اعمال سے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، جب کبھی مسجد الحرام آئیں تو یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ طواف ختم ہونے کے بعد طواف عمرہ تمتو کی نماز کی نیت سے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ ہم نے عرض کیا کہ طواف ختم کرنے کے بعد آپ کو جہاں سے بھی آسانی ہو طواف کرنے والوں کی صف سے جدا ہو جائیں، اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے ایسے مقام پر آ جائیں کہ مقام ابراہیم آپ کے روبرو ہو اور آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہو۔ مقام ابراہیم کے پیچھے بھی بہت زیادہ فاصلے پر نہیں، البتہ اگر فاصلہ بہت کم ہو اور آپ بالکل اس سے مل کر کھڑے ہو سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ عام طور پر رش کے اوقات میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ زیادہ رش کے اوقات میں طواف کرنے والوں کی صفیں مقام ابراہیم کے باہر بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور ایسے میں اس کے بہت نزدیک نماز ادا کرنا قطعاً ممکن نہیں رہتا۔ کوئی حرج نہیں، آپ پیچھے آ جائیے اور ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے کہا جا سکے کہ یہ شخص مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بس اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر موقع ایسا ہو کہ رش کم ہو، آپ مقام ابراہیم کے نزدیک کھڑے ہو سکتے ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، اس طرح کے طواف کرنے والے آپ کی نماز میں مشکل پیدا نہ کریں تو نزدیک کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسا کرنا بہتر بھی ہے۔ لیکن جب رش زیادہ ہو تو دوسروں کے لیے باعث زحمت نہ بنے، اور ایسی جگہ بھی نہ کھڑے ہوں کہ دوسرے آپ کے لیے باعث زحمت بنے اور آپ کی نماز کو خراب کریں۔ نماز طواف نماز صبح کی طرح دو رکعت ہے، اس میں اذان اور اقامت نہیں۔ مرد حضرات حمد اور سورے کو اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، دونوں رکعتوں میں حمد کے بعد جو بھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اہم یہ ہے کہ صحیح پڑھیں۔ طواف کی نماز صحیح ہونی چاہیے، تمام نمازیں صحیح ہونی چاہیے، اس طرح نماز طواف بھی صحیح پڑھی جانی چاہیے۔ ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز میں کوئی غلطی ہے، قافلے کے مولانا صاحب کے سامنے سنا کر تصحیح کر لیں۔ ایک اور اہم بات جو پہلے ذکر نہ ہو سکی، یہ کہ وہ حضرات جو کسی کی نیابت میں حج کر رہے ہیں، ان کی نماز صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نماز صحیح نہیں تو نیابت بھی صحیح نہیں۔ ضروری ہے کہ وہ عمرہ اور حج کے اعمال کو بجا طور پر انجام دے سکتے ہوں اور کوئی عذر نہ رکھتے ہوں۔ اگر نماز صحیح نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی نماز کی تصحیح کر لیں اور صحیح طور پر ادا کریں۔ یہ دو رکعت نماز جن بھی صورتوں کے ساتھ پڑھی جائے صحیح ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں ہم کے بعد سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں ہم کے بعد سورہ کافرون پڑھی جائے، یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں۔ قنوت بھی اگر نہ پڑھیں تو واجب نہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو ایسی دعا پڑھیں جسے صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز طواف کے ختم ہونے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کا مرحلہ آتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک۔
صفا و مروه، صفا و مروه دو کوه کوچکیست که امروزه بین این دوتا رو سالنی ساختن که مشاهده می‌فرمایید با عرض تقریبی 20 متر و طول بیش از 400 متر در کنار۔
پہلی بات یہ کہ سعی کے سات چکر ہیں، صفا سے مروہ تک پہلا چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، اور بالآخر سعی کے سات چکر مروہ پر ختم ہوتے ہیں۔ سعی شروع کرنے کے لیے پہاڑ کے اوپر آنا لازم نہیں، بلکہ ابری ہوئی سطح سے نیچے پتھر کے فرش سے شروع کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مروہ تک بھی اونچائی پر جانا لازم نہیں، اسی طرح پھر صفا تک پتھر کے فرش پر چکر لگانے سے سعی مکمل ہو جائے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہیں تو صفا جاتے ہوئے چہرہ صفا کی طرف اور مروہ جاتے ہوئے چہرہ مروہ کی طرف ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارے شانے صفا یا مروہ کی طرف نہ ہوں، آڑے نہ چلیں یا پشت صفا و مروہ کی طرف کر کے الٹے قدموں نہ چلیں، زگ زیگ بناتے ہوئے نہ چلیں، بلکہ سیدھے بالکل اسی طرح جس طرح تمام مسلمان صحیح انجام دے رہے ہیں۔ تیز چلنے میں کوئی حرج نہیں، آہستہ چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درمیانی رفتار سے چلیں۔ صفا سے مروہ کی جانب جاتے ہوئے جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، صفا سے تقریباً 70 میٹر آگے بڑھنے کے بعد ایک سبز حصہ آتا ہے جہاں آغاز میں ایک سبز لائٹ جلائی گئی ہے، اور اس سے تقریباً 55 یا 60 میٹر بعد اختتام پر ایک سبز لائٹ روشن ہے۔ اس فاصلے کے درمیان مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ہرولہ کریں، یعنی تیز تیز چلیں۔ یہ عمل خواتین کے لیے مستحب نہیں، لیکن اگر بھولے سے تیز تیز چل لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضرات کے لیے بھی ایسا کرنا واجب نہیں، اور اگر وہ ہرولہ کرنا بھول جائیں اس کے لیے واپس پلٹ کر نہ آئیں، کیونکہ اس طرح ان کی سعی میں اشکال پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر بھولے سے سبز حصہ ختم ہونے کے بعد بھی ہرولہ کرتے رہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی خاتون بھولے سے ہرولہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ سعی آپ راستے میں تھک جائیں تو استراحت کر سکتے ہیں، صفا کے اوپر راستے میں، مروہ کے اوپر کسی بھی جگہ۔ البتہ اہم نقطہ یہ ہے کہ
جس جگہ صحیح کو روکا ہے وہیں سے دوبارہ شروع کرے. اگر صحیح کے دوران نماز جماعت ہونے لگے تو اسے روک کر نماز میں شرکت کر سکتے ہیں, لیکن دوبارہ اسی مقام سے اسے شروع کرنا ہوگا. جب ہماری صحیح ختم ہو جائے, جو کہ کوہ مروہ پر ختم ہوتی ہے, تو تقصیر بجا لانی ہوگی, یعنی اپنے بال کچھ مقدار میں یا ناخون کاٹیں, اور نیت قربتن اللہ کی ہو, کیونکہ یہ عمرہ کے عمل سے آخری عمل ہے. اس کام کے لیے ناخون تراش یا قینچی آپ کے ہمراہ ہو تو بہت اچھا ہے, اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو دوسرے سے بھی لی جا سکتی ہے. تاہم اس چیز پر ضرور توجہ رکھیے کہ جب تک آپ خود تقصیر نہ کر لیں دوسروں کے بال نہ کاٹیں, کیونکہ حالت احرام میں اپنے یا دوسروں کے بال کاٹنا حرام ہے. تقصیر کے ساتھ بھی عمرہ تمتع پورا ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں, یعنی لازم نہیں کہ وہیں مروہ پر تقصیر انجام دی جائے. اگر آپ چاہیں تو تقصیر کا یہ عمل اپنے ہوٹل واپس آ کر بھی انجام دے سکتے ہیں. تاہم تقصیر کرنے تک آپ حالت احرام سے باہر نہیں آئیں گے, اور جو چیزیں حالت احرام میں آپ پر حرام تھیں تقصیر کر لینے کے بعد ہی حلال ہو سکیں گی. لیکن جو چیزیں حالت احرام میں آپ پر حرام نہیں ہوئیں بلکہ ذاتن حرام ہی تھیں, حرام ہی رہیں گی, مثلا جھوٹ بولنا, گالی دینا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کچھ چیزیں جن کی حرمت حرم سے مربوط ہے, مثلا شکار اور حرم کی گھاس یا درخت اکھاڑنا, جو حرم کی حدود میں حرام ہے حرام ہی رہے گی. مستحبات کے سلسلے میں بھی ایک نقطہ عرض کرتے چلیں کہ صحیح کے دوران دعائیں اور اذکار وارد ہوئے ہیں جن کا پڑھنا مستحب ہے. کوشش کریں کہ ان کو بجا لا سکیں, جن میں 100 مرتبہ اللہ اکبر, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ شامل کریں. فی الحال یہاں مسجد الحرام سے آپ کو خدا کو سوپتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو ان اعمال و ارکان کو خلوص نیت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس تقصیر مکمل کرنے کے بعد حجاج 8 ذی الحج تک مکہ ہی میں قیام کرتے ہیں. پھر 8 ذی الحج کی رات یہاں مکہ سے حج تمتع کے لیے محرم ہو کر 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے لیے عرفات کی جانب روانہ ہوتے ہیں.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک.
یہ 8 ذی الحج کی شام ہے اور حجاج حج تمتع کے اعمال کے آغاز کے لیے تیار ہیں. تقصیر کے ذریعے عمرہ تمتع کا اختتام کرنے کے بعد حجاج کچھ وقت مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں, اور اس دوران زیادہ تر مستحبی امور میں مشغول رہتے ہیں, جن میں مسجد الحرام میں نمازوں کی ادائیگی, مستحبی طواف, تلاوت قرآن مجید وغیرہ شامل ہیں. اس دوران میں, یعنی عمرہ تمتع سے حج تمتع کے دوران, جسے اصلاحاً بین الاحرامین بھی کہا جاتا ہے, حجاج کو سر نہیں منڈوانا چاہیے اور عمرہ مفردہ انجام نہیں دینا چاہیے, اور اسی طرح شکار اور حرم کی گھاس یا درخت توڑنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, کہ یہ دونوں کام حرم کی حدود میں حرام ہیں. یہ چند روز گزرنے کے بعد ایام حج آ پہنچتے ہیں, یعنی 8 ذی الحج کا دن جو یوم التراویہ کہلاتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ بتائی گئی ہے کہ قدیم ایام میں مشعر الحرام اور منا میں پانی کا مسئلہ تھا, اور حاجی عرفات کی طرف جاتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, کیا آپ نے پانی ساتھ لیا ہے؟ بس اسی مناسبت سے اس دن کو یوم تراویہ کہا جانے لگا, یعنی عرفات, مشر اور منا جانے کے لیے پانی ساتھ لینے کا دن. آٹھویں کے دن یا نویں کی رات، اور بعض افراد نویں کی صبح بھی عرفات کی طرف جانے کے لیے احرام باندھتے ہیں اور اعمال حج کا آغاز کرتے ہیں۔ غرضے کے اعمال حج بھی احرام ہی سے شروع ہوتے ہیں، اور ان اعمال کی فہرست یوں ہے: نمبر ایک، احرام شہر مکہ میں، نمبر دو، نویں کے روز یعنی کل عرفات میں وقوف، نمبر تین، عید قربان کی رات مشعر الحرام میں وقوف، نمبر چار، منا میں عید قربان کے دن کے اعمال یعنی رمی، جمرہ عقبا اور قربانی، اور پھر حلق یعنی سر منڈوانا یا تقصیر، گیارہویں اور بارہویں کی رات منا میں رات گزارنا، گیارہویں اور بارہویں کے دن تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنا۔ منا کے بعد مکہ کے اعمال یہ ہیں: طواف حج، نماز طواف حج، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، طواف نساء، نماز طواف نساء۔ یہ ہے اعمال حج کا مجموعہ، جن میں سے پہلا احرام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج نے احرام باندھ لیے ہیں اور لبیک کہہ چکے ہیں، اور اب عرفات کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں تاکہ بقیہ اعمال حج انجام دے سکیں۔ احرام حج کے مسائل بھی احرام عمرہ ہی کی طرح ہیں، جو ہم پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں: لباس احرام پہننا، نیت کرنا اور لبیک کہنا، غسل احرام جو کہ مستحب ہے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے۔ احرام عمرہ ہی کی طرح مرد ہر قسم کے سلے ہوئے لباس اتار کر سفید کپڑے کے دو ٹکڑوں سے احرام باندھیں گے، ایک کو بدن پر باندھیں اور دوسرے کو کاندھوں پر ڈال لیں، جبکہ خواتین اپنے عام لباس میں محرم ہو سکتی ہیں، اگرچہ عام طور پر خواتین بھی سفید لباس ہی کو بطور احرام استعمال کرتی ہیں۔ اس کے بعد احرام حج تمتع کی نیت کر کے لبیک کہتے ہیں، اس نیت سے کہ اعمال حج تمتع کو شروع کرتے ہیں۔ قربتن اللہ عام طور پر مولانا حضرات قافلوں میں نیت کروا دیتے ہیں اور بقیہ حجاج ان کے پیچھے دہراتے ہیں۔ معمولاً یوں کہا جاتا ہے: حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں، قربتن اللہ۔ اس کے بعد لبیک کہی جاتی ہے. لبیک کہنے سے حجاج حج تمتع کے لیے محرم ہو جاتے ہیں. تمام وہ کام جو عمرہ تمتع کے احرام میں حرام تھے اب بھی حرام ہے. اور پھر بقیہ اعمال عرفات کے لیے حجاج عرفات روانہ ہوتے ہیں. عمرہ تمتع اور حج تمتع کے احرام کا فرق دو چیزوں میں ہے. ایک تو نیت کہ پہلے آپ نے احرام عمرہ تمتع کی نیت سے باندھا تھا اور اب حج تمتع کی نیت سے. اور دوسرا احرام باندھنے کا مقام کہ پہلے آپ میقات سے محرم ہوئے تھے یعنی جوفہ یا مسجد شجرہ سے اور اب آپ مکہ سے احرام باندھتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خود مسجد الحرام سے احرام باندھا جائے. لیکن آج کل کیونکہ رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لوگوں کو ایسا کرنا مشکل ہو گیا ہے یا پھر انہیں جلدی جانا پڑتا ہے. پھر خود مسجد الحرام میں بھی مقام ابراہیم کے نزدیک یا حجر اسماعیل سے احرام باندھا جائے یعنی لبیک کہی جائے. اب جبکہ آپ محرم ہو چکے روانہ ہوں گے حج تمتع کے دوسرے عمل کے لیے جو کہ وقوف عرفات یعنی عرفات میں قیام ہے. حجاج کرام جو آج 8 کی رات یا 9 کی صبح زہر سے پہلے عرفات پہنچ جاتے ہیں زہر سے پہلے تک ان کے لیے عرفات میں کوئی واجب عمل نہیں ہے. اور وقوف کل زہر کے وقت یعنی روز عرفہ 9 ذوالحج کی زہر سے شروع ہوگا کہ اس سے مربوط احکام اور مشعر الحرام اور منا کے وقوف کے احکام و مسائل ان موقع پر آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں گے. اب میں حجاج محترم سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ اور لبیک کو احرام حج تمتع کی نیت سے دہرا لے.
اللهم لبیک
اللهم لبیک
لبیک
لا شريك لك
لبيك
لا شريك لك لبيك
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة
والنعمة
لك والملك
لك والملك
لا شريك لك لبيك
لا شريك لك لبيك
اللهم لبيك
لبيك اللهم
لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك لك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
لا شريك لك لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم
لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك
إن الحمد والنعمة لك
لا شريك لك لبيك
لا شريك لك لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة
والنعمة
لك والملك
لك والملك
لا شريك لك
لا شريك لك.
بس اب آپ محرم ہیں. احرام کے محرمات آپ پر حرام ہیں یعنی وہی تمام چیزیں جو عمر تمتع کے احرام کی حالت میں حرام تھیں اب بھی حرام ہیں. لبیک بار بار کہنا مستحب ہے یہاں تک کہ ظہر کے وقت سے وقوف عرفات شروع ہو وہاں لبیک کہنا روک دیا جائے. اور مشعر الحرام اور منا میں بھی دہرایا نہیں جائے گا.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
آج 9 ذی الحج کی تاریخ ہے یعنی عرفہ کا دن ہے اور یہ صحرائے عرفات. آج کے دن یہاں کی فضا بڑی خاص ہے. شاید ہر حاجی بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ سوال پیش آیا ہو کہ کل تک جو حجاج مکہ اور مسجد الحرام میں مستحب کاموں میں مشغول تھے، یعنی طواف، سعی، نماز اور دعا وغیرہ سب مختلف جگہوں پر الگ الگ کاموں میں، آج سب کو آ کر اس صحرا میں جمع ہونا ہے ایک معین مقام اور مخصوص وقت پر جس کی حدود معین ہے۔ شاید آپ سبھی کو معلوم ہو کہ وقوف عرفات حج کے ارکان میں سے ایک ہے جو چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی کو اسے جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا، اور اس کی نیابت بھی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ لوگ جو مثال کے طور پر کنکریاں مارنے کی طاقت اور توانائی نہ رکھتے ہوں وہ دوسروں کو نائب بنا سکتے ہیں، جو لوگ قربان گاہ تک نہ جا سکتے ہوں وہ قربانی کے لیے کسی اور کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں، لیکن وقوف عرفات، وقوف مشعر الحرام میں کسی کو نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں تک کہ وہ مریض جو احرام حج باندھے ہوئے ہیں اور ہسپتالوں میں ہیں، انہیں بھی ہسپتالوں سے لایا جاتا ہے تاکہ وہ خود یہاں عرفات میں موجود ہیں اور اس وقت یعنی ظہر سے مغرب تک عرفات میں موجودگی اور حاضر رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام واجب نہیں۔ لیکن وہ چیز جو عام ہے یہاں موجودگی ہے، یہاں ہونا اہم ہے۔ جو لشکر یہاں موجود ہے تمام کا تمام سفید لباس میں ہے، یعنی یہاں لوگوں کی تعداد اور کثرت اور موجودگی اہم ہے، مانا کہ یہ دعا اور مناجات کی جگہ ہے، گناہوں کے بخشے جانے کی جگہ ہے، لیکن کیا اس میں کوئی اور راز بھی پنہا ہے؟ کیا کسی اور جگہ خدا سے مناجات نہیں کی جا سکتی؟ اس سے راز و نیاز نہیں کیا جا سکتا؟ مسجد الحرام میں، حجر اسماعیل، مقام ابراہیم کے نزدیک، بس ایک صحرا ہی کیوں؟ ایک ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو اور ان کی کثرت اور عظمت و شوکت نمایاں ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے آج کے دن، اور یہاں سے متحد ہو کر مغرب کے بعد مشعر الحرام کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں سے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ بس ہر مسلمان کو، ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر خوب غور کرے، ان تمام مراسم پر کیوں خرچ ہوں؟ وہ مراسم جن کی کیفیت تمام تر باریکیوں کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ان کے انجام دینے کی ترتیب بھی مشخص کی گئی ہے۔ بہرحال آج یعنی نو ذوالحج کے روز زہر سے مغرب تک حاجیوں کو یہاں قیام کرنا ہے۔ ہم بھی کل یعنی 8 ذوالحج کو مکہ میں محرم ہوئے اور رات کو یہاں پہنچے، اور آج زہر سے مغرب تک یہاں قیام کریں گے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ جو چیزیں یہاں عام ہیں، حج کے دوسرے رکن کے طور پر واجب ہیں، وہ یہاں ہونا ہے، یہاں قیام ہے۔ لیکن مستحب اعمال بہت زیادہ ہیں اور بہت سی دعائیں مروی ہیں، ذکر اور یاد خدا ہے، دعا اور عبادت ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک جو حجاج عام طور پر یہاں پڑھتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ معروف دعا ہے جو آپ علیہ السلام نے اسی صحرا عرفات میں پڑھی ہے، اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی مشہور دعا۔ ہم نے عرض کیا کہ زہر سے مغرب تک عرفات میں قیام کرنا ہے۔ عرفات ایک صحرا ہے جو کافی وسیع ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کی حدود مشخص ہیں۔ آج کل یہاں سبز رنگ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ جب آپ مکہ سے یہاں وارد ہوتے ہیں تو لکھا ہے عرفات کی ابتدا، اور جب عرفات سے باہر جانے لگے عرفات کی حدود کا اختتام۔ وقوف کے دوران لوگوں کو ان حدود سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ فرصت بہت کم اور بہت اہم اور قیمتی ہے، لہذا آپ کو اسے بے مقصد اور بے وقت امور میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک سے دوسرے خیمے کے چکر لگانا، سڑکوں کے چکر لگانا، وقت بہت کم ہے، جلدی گزر جائے گا، اور پھر اس سال واپس نہیں آئے گا، آئندہ سالوں کی تو خدا کو خبر ہے۔ بس اس وقت کو دعا اور مناجات میں بسر کیجئے، عبادت و ذکر بجا لائیے۔ پھر ایک خطرہ اور یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے ادھر ادھر نکل جائیں تو سب خیمے ایک جیسے ہیں، سب کا لباس سفید اور ایک جیسا ہے، لہذا ممکن ہے آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں۔ دو مقامات عرفات میں اور ہیں، جبل رحمت اور مسجد نمرہ۔ ہم آپ کو تاکید کریں گے کہ رہنما کے بغیر ان دونوں مقامات پر بھی نہ جائیں، کیونکہ وقوف کے دوران جلیل الرحمہ پر اوپر جانا مکروہ ہے اور مسجد نمرہ کا بھی فاصلہ آپ کے خیموں سے کافی زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ مسجد نمرہ کی توسیع کی بنا پر اس کا کچھ حصہ عرفات سے باہر نکل گیا ہے، بس ممکن ہے کہ وقوف کی مدت کے دوران آپ مسجد جائیں اور لا علمی کی بنا پر مسجد کے ان حصوں تک جا پہنچیں جو عرفات کی حدود سے باہر ہیں۔ آج ظہر سے مغرب تک عرفات میں رہنے کے بعد مغرب کے بعد اس طرف یعنی مشعر الحرام میں قیام کے لیے روانہ ہوں گے، تاکہ آج عید قربان کی رات وہاں گزاریں اور کل صبح وہاں سے منا کے لیے روانہ ہوں گے کہ عرفات، مشعر الحرام اور منا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی حجاج آج عرفات کے بعد مشعر الحرام یا مزدلفہ جائیں گے اور اس کے بعد کل صبح عید قربان کی روز منا میں وہاں کے اعمال بجا لائیں۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک۔
السلام علیکم، یہ عید قربان کی رات ہے اور ہم اس وقت مشعر الحرام پہنچ چکے ہیں تاکہ حج تمتع کے اعمال میں سے تیسرا اعمال انجام دے سکیں، یعنی مشعر الحرام میں وقوف۔ مشعر الحرام کا دوسرا نام مزدلفہ ہے۔ جب ہم عرفات سے اس طرف آتے ہیں تو ہمیں کچھ بورڈز نظر آتے ہیں جن پر لکھا ہے ہدایت المزدلفہ۔ تمام حاجی مغرب کے بعد اس جگہ یعنی مشعر الحرام آ جاتے ہیں اور حکم خدا کی تعمیل کے لیے یہاں قیام کرتے ہیں۔ یہ سب اذان صبح سے طلوع آفتاب تک مشعر الحرام یا مزدلفہ میں وقوف کی نیت سے یہاں ہیں اور کل صبح سے یہاں سے منا کی جانب روانہ ہوں گے تاکہ وہاں عید قربان کے دن کے اعمال بجا لا سکے۔ عرفات سے مشعر الحرام تک مختلف راستے آتے ہیں جن کا اوسط تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ مشعر الحرام سے منا تک کا فاصلہ کچھ اتنا زیادہ نہیں، صرف ایک وادی محصر ہے تقریباً 300 میٹر طولانی جو مشعر الحرام اور منا کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ تینوں مقامات یعنی عرفات، مشعر الحرام اور منا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ حاجی روز عرفہ کو عرفات میں گزارنے کے بعد آج رات یعنی عید قربان کی رات مشعر الحرام میں گزارتے ہیں اور کل صبح یہاں سے منا روانہ ہو جائیں گے تاکہ وہاں عید قربان کے دن کے اعمال انجام دے سکیں۔ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے جبکہ منا اور مشعر الحرام حرم کی حدود میں آتے ہیں۔ یہاں مشعر الحرام میں بھی جو چیز واجب ہے وہ صرف وقوف یعنی یہاں ٹھہرنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ صرف اتنا کہ آپ حکم خدا کی تعمیل کے لیے مشعر الحرام میں داخل ہوں اور اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک اس مقام پر وقوف یا قیام کی نیت سے رہیں کافی ہے، اور یہ حج کے واجبات میں سے ایک ہے۔ حتیٰ نیت کو بھی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ آپ کی توجہ ہونا کہ حکم خدا کی اطاعت میں حج کا ایک واجب رکن بجا لانے کے لیے آپ مشعر الحرام میں ہیں کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ مشعر الحرام میں داخل ہو گئے، اذان صبح سے طلوع آفتاب تک یہاں وقوف کے ارادے سے، اور اس دوران آنکھ لگ گئی اور پھر اذان صبح کے بعد بیدار ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں، سورج نکلنے کے بعد آپ مشعر الحرام سے منا کی جانب روانہ ہوں گے تاکہ عید قربان کے دن کے اعمال انجام دے سکیں۔ مستحب ہے کہ اس مقام یعنی مشعر الحرام پر ذکر خدا کیا جائے۔ قرآن بھی اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب مشعر الحرام میں داخل ہو جاؤ تو ذکر خدا انجام دو، کچھ وقت کو اس کام میں گزارا جائے، مختصر اذکار جیسے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وغیرہ۔ مشعر الحرام کی دعائیں بھی مختصر ہیں، اس مقام کے لیے مفصل دعائیں بیان نہیں ہوئی۔ دوسرا مستحب عمل جو یہاں انجام دیا جاتا ہے کنکریاں جمع کرنے کا ہے، جو کل یعنی عید قربان کے دن اور پرسوں اور ترسوں شیاطین کو ماری جانی ہے۔ اگرچہ یہ کنکریاں حرم کے کسی بھی حصے سے ہو سکتی ہیں، یعنی مکہ سے چنی جا سکتی ہیں، منا سے چنی جا سکتی ہیں، مشعر الحرام سے چنی جا سکتی ہیں، لیکن عرفات میں نہیں چنی جا سکتی، کیونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ کنکریاں عید قربان کی رات مشعر الحرام سے چنی جائیں۔ آج کل جبکہ لوگوں کا اجتہام بہت زیادہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کی گاڑیاں مشعر الحرام کے کسی ایسے مقام سے دور ہوں جہاں سے کنکریاں چنی جا سکیں، لہذا حجاج چاہیں تو پہلے ہی مکہ سے کنکریاں چن سکتے ہیں، اور آج کی رات اگر ان کی گاڑیاں ایسی جگہ کھڑی ہوں جہاں کنکریاں چننا آسان ہو تو مستحب عمل کرنے کے لیے دوبارہ کنکریاں چن لیں، یا اپنی جمع شدہ کنکریوں میں یہاں سے کچھ اور شامل کر لیں۔ کنکریاں ایک ایک کر کے جمع کی جانی چاہیے، یعنی ایک بڑا پتھر نہیں توڑنا چاہیے، اگر ایسا کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جمع کی جائیں۔ ان کنکریوں کا سائز انگلی کے پور جتنا ہو تو بہتر ہے، کہا گیا ہے کہ نہ اتنا چھوٹا ہو کہ بجری کہلائیں، اور نہ ہی بہت بڑا سا پتھر یا ڈلا ہو کہ رمی جمرات کے وقت اگر کسی کو لگ جائے تو اسے زخمی کر دے یا نقصان پہنچائے، اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہو کہ رمی کے وقت آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ ضروری نہیں کہ کنکریاں آپ خود جمع کریں، یعنی اگر کسی نے آپ کے لیے کنکریاں جمع کر دی یا آپ نے کسی کی جمع کی ہوئی کنکریوں میں سے لے لی تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ انسان یہ کام خود انجام دے، بہتر ہے کہ ایک ایک کر کے جمع کرے اور بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں نہ بنائے، اگرچہ ایسا کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ مشعر الحرام وقوف کے اعمال مختصراً یہاں ختم کرتے ہیں۔ کل صبح سورج نکلنے کے بعد یہاں سے منا کا سفر ہوگا، طلوع آفتاب کا جس وقت اعلان کیا جائے اسے ذہن میں رکھنا بہتر ہے، کیونکہ یہاں چاروں طرف اونچی اور مرتفع پہاڑیاں ہیں جن کی وجہ سے سورج نکلنے کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ بس گھڑی سے طلوع آفتاب کا وقت دیکھ لیں اور اس کے بعد بھی چند منٹ احتیاطاً مزید انتظار کر لیں تو بہتر ہے۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک۔
سورج نکلنے کے بعد آج صبح ہم مشعر الحرام سے روانہ ہوئے اور یہاں منا پہنچ چکے ہیں تاکہ عید قربان کے دن کے اعمال انجام دے سکیں۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا سر منڈوانا، یہ تینوں اعمال عید قربان کے دن انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد قربانی، اور آخر میں تقصیر یا حلق۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے متعلق چند مسائل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہاں مشعر ایسی سمت سے، یعنی مشعر الحرام سے وادی منا میں داخل ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حجاج رمی کر کے واپس آ رہے ہیں اور کچھ رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وادی منا کے آخر میں مسجد حنیف کے بعد پتھر کے تین ستون ہیں، جن میں سے پہلے کو جمرہ اولا، دوسرے کو جمرہ وسطی، اور آخری کو بڑا شیطان یا جمرہ اخبا کہتے ہیں۔ عید قربان کے روز پہلے دو شیطانوں کو چھوڑ دینا ہے اور آخری یعنی جمرہ اخبا کو کنکریاں مارنا ہے۔ کچھ مسائل خود ان کنکریوں سے متعلق ہیں جو شیاطین کو مارنی ہے اور کچھ خود کنکریاں مارنے کے طریقے سے متعلق ہے. کنکری یا سنگریزے کے سائز کے متعلق ہم نے عرض کیا، نہ اتنی چھوٹی ہو کہ بجری کہلائی جائے اور نہ بڑا سا پتھر یا ڈھیلا ہو، انگلی کے پورے کے برابر ہونا بہت مناسب اور بہتر ہے، اس سے چھوٹی یا بڑی زیادہ مناسب نہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ سنگریزے حرم کی حدود سے لیے جائیں، شہر مکہ اور اطراف مکہ اور وہ جگہیں جو بیان ہو چکی ہیں حرم کی حدود میں شامل ہیں، یعنی شہر مکہ یا منا یا مشعر الحرام سے کنکریاں چننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ کنکریاں عید قربان کی رات مشعر الحرام سے وہاں وقوف کے دوران اکٹھی کی جائیں. اگلا مسئلہ یہ کہ ان سنگریزوں کو پہلے رمی کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، یعنی یہی کہ مشعر الحرام سے اکٹھی کی ہوئی کنکریوں سے رمی کی جائے، شیطان کے نزدیک گری ہوئی کنکریاں اٹھا کر نہ ماری جائیں، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ شیطان کو مارنے میں پہلے استعمال ہو چکی ہوں. اگلا مسئلہ یہ کہ یہ کنکریاں مباح ہو، یعنی ہماری اپنی، اگرچہ کوئی دوسرا کنکریاں جمع کر کے ہمیں دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن رمی کے لیے جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ غلطی سے کسی دوسرے کی کنکریوں کی تھیلی نہ اٹھا لیں، ایسا ہو جانے کا امکان موجود ہے. جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج پر واجب ہے کہ ایک حیوان کی قربانی کرے، کہ یہ حج تمتع کے واجب اعمال میں سے ایک ہے. جن جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے ان میں اونٹ، گائے اور گوسفند شامل ہیں، اگرچہ عام طور پر معمول یہ ہے کہ حجاج زیادہ تر گوسفند ذبح کرتے ہیں. جس حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، اور عام طور پر وہ افراد جو قربانی کے لیے قربان گاہ جاتے ہیں انہیں ان شرائط کا علم ہوتا ہے، یعنی جانور کی عمر، اس کا صحیح سالم ہونا اور عیبدار نہ ہونا وغیرہ، کہ عام طور پر ذبح کرنے والے ان شرائط سے آگاہ ہوتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ تمام حاجی اپنی طرف سے کسی دوسرے کو جانور کی قربانی کے لیے اپنا نائب بنا سکتے ہیں، اور دوسرے لوگ جا کر ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. خواتین کو تو قطن قربان گاہ جانے نہیں دیا جاتا، مردوں میں بھی، کیونکہ قربان گاہ میں گنجائش کم ہے، لہذا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر شخص خود جا کر قربانی کرے. لہذا عام طور پر ہر قافلے کی طرف سے کچھ افراد یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ وہ قربان گاہ جا کر بقیہ کی طرف سے بھی جانور ذبح کر دیں. ان محترم حضرات کی خدمت میں بھی عرض کرتے چلیں جو یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ خدا ان سب کو اجر عطا فرمائے گا کہ قافلے کے مولانا صاحب کے ساتھ ایک خصوصی نشست رکھ کر قربانی کی تمام شرائط سے خوب واقفیت پیدا کر لیں، ذبح کے وقت قبلہ اور بسم اللہ کہنے کے مسائل کو نہ بھولیں، بقیہ شرائط کو بھی آپ دیکھ ہی لیں گے. آپ محترم حجاج حضرات بھی قربانی کرنے والوں کو اطلاع دیں کہ آپ رمی سے فارغ ہو چکے ہیں، تاکہ اس کے بعد وہ آپ کی طرف سے قربانی کریں، اور پھر جب تک آپ کو قربانی ہو جانے کی اطلاع نہ مل جائے آپ تقصیر نہ کیجیے، یعنی انتظار کیجیے کہ وہ افراد جو آپ کی طرف سے قربانی کرنے گئے ہیں آپ کو اطلاع دے دیں کہ قربانی ہو چکی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا شرعی وظیفہ سر منڈوانا ہے تو سر منڈوائیے، اور اگر تقصیر ہے تو تقصیر کیجیے کہ حلق یا تقصیر کے ساتھ ہی آپ کے عید قربان کے دن کے اعمال انجام پا جائیں گے. اکثر مجتہدین محترم کا فتویٰ یہی ہے کہ جو حضرات پہلی مرتبہ حج انجام دے رہے ہوں، خواہ اپنا یا کسی دوسرے کی طرف سے، ان کے لیے سر منڈوانا واجب ہے، جبکہ جو حضرات پہلے حج کر چکے ہیں اختیار ہے کہ سر منڈوائیں یا تقصیر کریں، اگرچہ سر منڈوانا زیادہ بہتر ہے.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لك لبيك لا شريك لك لبيك.
عید قربان کا دن گزر چکا اور یہ 11 ذوالحج کی رات ہے اور ہم بیت اللہ الحرام کے پاس حجاج محترم کی خدمت میں ہیں جو منا میں رات گزار رہے ہیں. حجاج محترم 8 ذوالحج کی عصر مکہ مکرمہ سے محرم ہوئے, عرفات پہنچے اور روز عرفہ یعنی کل کا دن وادی عرفات یعنی عرفان و شناخت کی وادی میں قیام کیا. پھر سب کے سب اکٹھے میدان عرفات سے نکل کر کل کی رات مشعر الحرام پہنچے اور عید قربان کی رات مشعر الحرام یعنی وادی شعور و شناخت میں صبح تک قیام کیا. مشعر الحرام کا دوسرا نام مزدلفہ یعنی وہ جگہ جہاں لوگ ایک ساتھ وارد ہوتے ہیں. اور آج صبح سب منا پہنچے اور یہاں روزے عید قربان کے اعمال یعنی جمرہ عقبا کو کنکریاں مارنا, قربانی کرنا اور سر منڈوانا یا تقصیر کرنے کا عمل بجا لائے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حجاج محترم حلق کر چکے ہیں یعنی سر منڈوا چکے ہیں, اور بعض جن کا یہ پہلا حج نہیں تھا اور ایک مرتبہ پھر حج سے مشرف ہو رہے ہیں انہوں نے تقصیر کی ہے. بعض ممکن ہے ابھی تمام اعمال بجا نہ لا پائے ہوں, مثلا کنکریاں مار چکے ہوں لیکن قربانی نہ کر سکے ہوں کہ کل انشاءاللہ رضا الہی سے قربانی کر لیں گے. عید قربان کے روز کے اعمال بجا لانے کے بعد حجاج اکرام کو اذان مغرب سے بلکہ آدھی رات تک 11 اور 12 کی راتیں گزارنی ہیں جو منا کے دیگر دو واجب اعمال ہیں اور جن کا نام ہے منا میں کسی جگہ رات بسر کرنا کہ اول شب یعنی غروب آفتاب سے لے کر اگلی صبح طلوع آفتاب تک کے وقت کا محاسبہ کیا جائے, اور پھر اس کا پہلا نصف حصہ منا میں 11 اور 12 کی رات گزاری جائے جو واجب ہے. اگرچہ بعض محترم مراج تقلید کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے پہلے آدھے حصے کو منا میں نہ گزار سکے تو رات کا بقیہ نصف حصہ اس کی جگہ منا میں گزار سکتا ہے. اب یہ محاسبے کے ذریعے آدھی رات کا تعین جو مختلف راتوں میں مختلف ہو سکتا ہے, اور اسی طرح آپ کے متعلقہ مجتہد کا فتویٰ قافلے کے مولانا حضرات آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. لیکن مختصراً عرض کر دیں کہ 11 اور 12 کی آدھی رات منا میں گزارنی ہے. حکم خدا کی تعمیل کے لیے مناسک حج کے واجبات کے طور پر, اور یہ عمل بھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یعنی قربتاً اللہ انجام دیا جانا چاہیے, یعنی یہ کہ حاجی جانتا ہو اسے آج اور کل کی رات منا میں قیام کرنا ہے جو حج تمتو کے واجبات میں سے ہے, اور یہ کہ یہ عمل قربتاً اللہ بجا لانا ہی کافی ہے. اگرچہ حاجی دل میں یہ نیت نہ دہرائے یا زبان سے ادا نہ کرے بلکہ صرف اس کا متوجہ ہونا کہ 11 اور 12 کی رات منا میں قیام واجبات حج میں سے ہیں, بس یہ اعمال حج میں سے دو اعمال ہیں. کل اور پرسوں یعنی 11 اور 12 ذوالحج کے دن حجاج تینوں شیاطین کو کنکریاں ماریں گے, اس طریقے سے جیسے جمرہ عقبا کو کنکریاں مار چکے ہیں. عید قربان کے روز یعنی آج کا دن جو ہم گزار چکے ہیں, حجاج نے دو شیاطین کو چھوڑ کر تیسرے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری, لیکن کل تینوں شیاطین کو کنکریاں ماری جائیں گی. یعنی اس طرف سے جب ہم جائیں گے منا کے اختتام کی طرف یعنی مکہ کی سمت, تو سب سے پہلے جمرہ اولا ہوگا, اسے 7 کنکریاں ماریں گے, پھر جمرہ وسطی اسے بھی 7 کنکریاں ماریں گے, اور آخر میں جمرہ عقبا یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. اب ہم شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے جو اعمال حج کے واجبات میں سے ایک اور ہے یہاں آ چکے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ 11 اور 12 کے روز یعنی آج اور کل تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنا واجب ہے. ہم اپنے خیموں سے جب منا کے اختتام کی طرف آتے ہیں تو مسجد خیف سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جمرہ اولا کے پاس ہیں, پہلے اسے 7 کنکریاں ماریں گے, اس کے بعد اسی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے جمرہ وسطی اور اسے بھی 7 کنکریاں ماریں گے، اور آخر میں جمرہ اقبا اسے 7 کنکریاں ماریں گے، اسی انداز میں جیسا کہ جمرہ اقبا کو عید کے دن کنکریاں مارنے کے ضمن میں بیان ہو چکا۔ رمی کرتے ہوئے مستحب ہے کہ ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہیے، تکبیر کہیے۔ جمرہ اولا اور وسطی کو مارتے ہوئے مستحب ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے کنکریاں مارے۔ یہ جس سمت آپ آ رہے ہیں قبلے کی طرف ہے، جبکہ جمرہ اقبا کو مستحب ہے کہ اس طرح کنکریاں ماریں کہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے کہ اگر کہیں رش اور اشتہام بہت زیادہ ہو تو جس سمت سے جگہ مل جائے وہیں سے کنکریاں مار لینی چاہیے۔ اس کے بعد یعنی آج کی رات، یعنی 12 ذوالحج کی رات بھی منا میں قیام کرنا ہے، اور اس کے بعد 12ویں کے روز میں بھی اسی طرح تینوں شیاطین کو کنکریاں ماریں گے۔ ضمناً ایک گزارش اور کر دیں کہ 12 کو رمی جمرات تمام کرنے کے بعد بعض افراد بچی ہوئی کنکریاں یا کنکریوں کے برتن اور تھیلے وغیرہ وہیں جمرات کے پاس پھینک دیتے ہیں، جس سے وہاں بہت سا فالتو گند اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے گریز کیجئے اور بچی ہوئی کنکریاں یا تھیلیاں وغیرہ واپس لا کر کسی مناسب مقام پر پھینک دیجئے۔ سنگریزوں کی شرائط اور رمی کا طریقہ وہی ہے جو ہم عمرہ اقبا کی رمی کے لیے بیان کر چکے ہیں، جبکہ رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لہذا جو کام 11 اور 12 ذوالحج کے دن حجاج کرام پر واجب ہے وہ تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنا ہے۔ بعض حجاج محترم نماز صبح کے وقت جمرات کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ طلوع آفتاب کے بعد رمی جمرات کے عمل بجا لا سکیں، لیکن خیال رہے کہ کیونکہ ان تینوں جمرات کے دونوں جانب پہاڑیاں ہیں اس لیے طلوع آفتاب کا منظر بہت واضح نہیں ہے، لہذا سورج نکلنے کے وقت کا جو اعلان کیا جائے اس پر پوری توجہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد بھی بہتر ہے کہ احتیاطاً کچھ دیر اور صبر کر لیں اور اس کے بعد تینوں شیاطین کو کنکریاں ماریں۔ یہ کام دن کے باقی حصوں میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن رات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کنکریاں مارنے کا وقت سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے کے درمیان تک ہے۔ 12 کے روز یعنی 12 ذوالحج کو ظہر کے بعد آپ مکہ روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن ظہر سے پہلے منا سے خارج نہیں ہو سکتے۔ ظہر کے وقت کے تعین کا طریقہ نزدیکی مسجد کی اذان بھی ہے، لیکن ممکن ہے کہ آپ اذان کی آواز نہ سن سکیں، لہذا یہاں بھی بہتر ہے کہ ظہر کے اعلان شدہ وقت کو نظر میں رکھیں اور اس پر خوب توجہ رکھیں، اور پھر احتیاطاً کچھ تاخیر کر لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے اپنے شرعی وظیفے کے برخلاف عمل نہیں کیا۔ بس آپ ظہر کے بعد منا سے واپسی کے لیے نکل سکتے ہیں، ظہر سے پہلے نہیں، اور انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے یعنی سورج نکلنے سے ظہر تک آپ رمی جمرات سے بھی فارغ ہو چکے ہوں گے۔ یہ نقطہ بھی عرض کرتے چلیں کہ اگر کوئی شخص 12 ذوالحج کے دن کے اختتام یعنی غروب آفتاب تک منا سے نہ نکلا اور وہیں 13ویں کی رات شروع ہو گئی، تو اس رات بھی منا میں قیام اور 13 تاریخ کو رمی جمرات اس کے لیے واجب ہو جائے گی، کہ ان سالوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، قافلہ سالار حضرات عام طور پر ایسا شیڈول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ظہر تک رمی جمرات سے فارغ ہو جائیں اور بعد از ظہر غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا سے مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اعمال منا میں پہلا مرحلہ عید قربان کے دن کے اعمال کا ہے، جو یہ ہے: جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یعنی سر منڈوانا یا پھر تقصیر، جنہیں حت الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن یعنی 10 ذوالحج ہی کو انجام دے لیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے پر دو عمل ہیں، یعنی 11 اور 12 کی رات منا میں گزارنا، اور تیسرا مرحلہ 11 اور 12 کے دن کے دو اعمال کا ہے، یعنی ان دونوں میں تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنا جو ترتیب سے انجام پائی جائیں۔ یہ منا کے اعمال ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے منا کے اعمال یا منا کے بعد اعمال کی۔ اگرچہ یہ اعمال عید قربان کے دن تینوں واجبات سے فارغ ہونے کے بعد بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر منا کے تمام اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بجا لائے جاتے ہیں اور یہ ہے: نمبر ایک، طواف حج یا طواف زیارت، نمبر دو، نماز طواف حج، نمبر تین، صفا و مروہ کے درمیان سعی، نمبر چار، طواف نساء اور نماز طواف نساء. ان اعمال کو مجموعاً منا کے بعد کے اعمال یا اعمال مکہ کہا جاتا ہے، اور انہیں اگرچہ عید قربان کے دن حلق سے فارغ ہونے کے بعد انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس روز حجاج کیونکہ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، رش بھی حرم میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بس وغیرہ ملنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اور رات کو بیتوتا کے لیے واپس منا پہنچنا بھی ضروری ہوتا ہے، لہذا 11 ذی الحج کو بھی یہ اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں. حتیٰ 12 کو منا کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو منا پلٹ کر بھی آنا ہو تب بھی یہ اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں، کہ عام طور پر ان اعمال کا پروگرام بھی قافلوں میں طے کر لیا جاتا ہے. آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بھی عرض کرتے چلیں کہ عید کے روز حلق کر لینے یعنی سر منڈوا لینے کے بعد تمام وہ کام جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے، مثلاً آئینہ دیکھنا، بال توڑنا، تیل لگانا، زینت کے لیے انگوٹھی پہننا وغیرہ، کہ جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے، کچھ کام ایسے ہیں جو احرام سے پہلے بھی حرام ہی تھے، مثلاً جھوٹ بولنا یا گالی دینا، لیکن احرام کی حالت میں ان کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے تو وہ حرام ہی رہیں گے، لیکن وہ کام جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے سر منوانے کے بعد تقریباً وہ تمام حلال ہو جائیں گے، بجز چند ایک، مثلاً خوشبو کا استعمال. حلق کے بعد بھی آپ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکیں گے، خوشبودار ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکیں گے. یہ خوشبو کا استعمال بھی طواف نماز طواف اور سعی کے بعد حلال ہو جائے گا. میاں بیوی اسی طرح ایک دوسرے پر حرام رہیں گے یہاں تک کہ وہ طواف نساء اور نماز طواف انجام دے لیں، کہ اس کے بعد وہ پہلی حالت پر واپس آ جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے. بس یہ تھی حجاج کی 11ویں کی رات اور 12 کے روز کی ذمہ داری. اب ایک نقطہ منا میں رات گزارنے کے متعلق، اور عرض کر دوں کہ اس عمل میں بھی وقوف کی طرح رات بسر کرنے کے سوا کچھ اور واجب نہیں ہے، یعنی یہی کہ ان راتوں میں آپ منا میں قیام کریں اور نیت قربت دل میں ہو اور معلوم ہو کہ یہ ارکان حج میں سے ایک ہے. تاہم مستحبات زیادہ ہیں، یہ منا ہے، آرزوؤں کی جگہ، یہ قربان گاہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے بارگاہ خدا میں لے آئے، اور اپنے فریضے کو جہاں تک آپ علیہ السلام کے لیے فرض کیا گیا تھا انجام دیا، اور یہی مقام ہے جہاں آپ علیہ السلام نے شیطان کے وسوسوں کو خود سے دور کیا اور شیطان سے مقابلہ کیا. اور آج ہم بھی جب یہاں آ کر تینوں شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں تو در حقیقت اس سنت ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور پسران ابراہیم علیہ السلام سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی شیاطین سے مقابلہ کریں، خواہ شیاطین ہی جو خود ہم سے مربوط ہیں، مثلا ہمارا اپنا نفس امارہ وغیرہ، خواہ شیاطین جو کہ اسلام اور مسلمین کے دشمن ہیں، جن سے نبرد آزما ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ وہ حقیقت میں شیطان ہی ہیں. بس یہ جو ہم شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کا راز یہی ہے کہ کنکریاں مارنا ایک ظاہری عمل ہے لیکن اس کا باطن بھی ضروری ہے کہ ہم پر اثر چھوڑے. اس سرزمین پر ہمیں چاہیے کہ جو کچھ خدا سے چاہتے ہیں اس سے مانگیں، بہت دعا کریں. جو راتیں یہاں گزارتے ہیں ان کا کچھ حصہ خدا سے مناجات اور اس سے راز و نیاز میں گزاریں، کچھ حصہ استراحت بھی کریں. لیکن منا، عرفات اور مشرق کی سرزمین بس یہی ہے، کہیں اور ہمارے ہاتھ نہ آئے گی. اور 11ویں اور 12ویں کی رات کا موقع بھی سال میں ایک ہی بار آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا اگلے سال تک. اور اسی طرح عرفہ کا دن بھی، کہ نہیں معلوم اگلے سال تک کون زندہ ہو، اور جو زندہ رہیں ان میں سے کس کی قسمت میں یہاں آنا لکھا ہو صرف خدا کو معلوم ہے. بس ان طلائی لمحات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ان سے بہترین طریقے سے استفادہ کریں۔ اس بہترین رات میں اس مقدس سرزمین پر عید قربان کے بعد جبکہ حجاج اپنے اعمال انجام دے چکے ہیں اور خدا سے اپنی عیدی وصول کر رہے ہیں، آپ محترم ناظرین کے لیے بھی ہم خدا سے عیدی کا سوال کرتے ہیں کہ ان مقامات کی زیارت اور ان اعمال کی انجام دہی آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔
اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك۔
مسجد الحرام کعبہ مکرم کے نزدیک سے آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس مقدس مقام کی زیارت نصیب ہونے پر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور خدا سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ منیٰ کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد ہم مکہ مکرم میں مسجد الحرام پہنچ چکے ہیں تاکہ بقیہ اعمال بجا لا سکیں، جنہیں اصلاحاً مکہ کے اعمال یا منیٰ کے بعد کے اعمال کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال نمبر 1 طواف حج، نمبر 2 نماز طواف حج، نمبر 3 صفا و مروہ کے درمیان سعی، نمبر 4 طواف نساء اور نماز طواف نساء پر مشتمل ہے۔ مجموعی طور پر جو بھی اعمال ہم نے انجام دیے یا دیں گے، ان میں 3 واجب طواف ہیں اور 3 واجب نمازیں، نمبر 1 طواف عمرہ تمتو، نمبر 2 طواف حج تمتو اور طواف نساء، اور اسی طرح پھر نمبر 1 نماز طواف یا عمرہ تمتو، نمبر 2 نماز طواف حج تمتو اور نمبر 3 نماز طواف نساء۔ ان طوافوں کا فرق ایک تو نیت میں ہے کہ پہلا طواف ہم طواف عمرہ تمتو کی نیت سے بجا لائے تھے اور اس کی نماز نماز طواف عمرہ تمتو، اب ہم طواف حج تمتو یا طواف زیارت کی نیت کریں گے کہ اسے اصلاحاً طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی نماز کی نیت ہوگی نماز طواف حج تمتو۔ اسی طرح طواف نساء میں طواف نساء، اور اس کی نماز میں نماز طواف نساء کی نیت کی جائے گی۔ اور دوسرا فرق بھی ہے، اور وہ یہ کہ طواف عمرہ تمتو اور نماز طواف عمرہ تمتو ہم نے لباس احرام میں سر انجام دیا تھا، جبکہ طواف حج تمتو اور نماز حج تمتو، اسی طرح طواف نساء اور نماز طواف نساء کے دوران ہم لباس احرام اتار چکے ہیں، کیونکہ عید قربان کے روز جب ہم حلق یا تقصیر سے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد ہم نے احرام اتار دیا اور اپنے معمول کے کپڑے پہن لیے، اور پھر باقی اعمال انجام دینے کے لیے آئے جو کہ اسی ترتیب سے ہیں جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی نمبر 1 طواف حج، نمبر 2 نماز طواف حج، نمبر 3 صفا و مروہ کے درمیان سعی، اور آخر میں نمبر 4 طواف نساء اور نماز طواف نساء۔ ان اعمال کی کیفیت میں ان اعمال سے جو ہم پہلے طواف عمرہ تمتو اور نماز طواف کے لیے بیان کر چکے ہیں کوئی فرق نہیں، یعنی طواف حج بھی اسی طرح پاک لباس